پھر فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بد کردار دوزخ میں ہوں گے۔ بیس فرمایا فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ والآیات فی ھذا المعنی کثیرۃ فیجتمع الخوف والرجاء فی آیتین مقترنتین او آیات او آیت۔ اس میں کہتے ہیں کہ یہ آیت انہوں نے کوٹ کی سورۃ القارعہ کی کہ جس شخص کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور یہاں پر آیت پوری نہیں، قرآن پاک میں آتا وما ادراک ما ہیا، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، نار حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس مضمون کی آیات جن میں ڈر اور امید کو یکجا بیان کیا ہے کثرت کے ساتھ موجود ہیں، یعنی قرآن پاک میں دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ آتی ہیں، اور دو متصل آیتوں میں یا زیادہ آیات میں یا ایک آیت میں بھی ان دونوں کا اکٹھا ذکر موجود ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سی آیات خوف کی آتی ہیں اور پھر ساتھ ہی بہت سی امید کی آ جاتی ہیں، بعض اوقات ایک ہی آیت کے اندر پہلا حصہ خوف کا ہے تو دوسرا امید کا ہے، اور اس طرح کی آیات کثرت سے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اب یہاں وہ حدیث لاتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته احد رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ کے عذاب کا پتہ چل جائے تو اس کی جنت میں جانے کی کوئی شخص تمنا نہ کرے، یعنی اس کا عذاب اتنا شدید ہے، اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے تو کوئی شخص اس کی جنت میں داخل ہونے سے نا امید نہ ہو، یعنی اس کا غضب بھی بڑی شدید چیز ہے اور اس کی رحمت بھی بہت زبردست ہے۔ اب کس کو کیا ملے گا یہ اس کا فیصلہ بہتر طور پر اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھے، نہ تو اس کی امید سے نڈر ہو جائے اور نہ اس کے غضب سے مایوس ہو۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضعت الجنازۃ واحتملها الناس اذ الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني وان كانت غیر صالحة قالت یا ویلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه صعقا رواه البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، اگر جنازہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے افسوس اس کو کہاں لے جا رہے ہو۔ انسانوں کے علاوہ تمام چیزیں اس کی آواز کو سنتی ہیں، اور اگر اس آواز کو انسان سن لے تو آواز کی خوفناکی کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے۔ یہاں پر دو اہم باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے اعمال کے مطابق ہی اس سے معاملہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جنازہ ایک طرح سے خود زبان حال سے پکار رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اب جنازہ تو ظاہر ہے کہ مردہ چیز کا نام ہے، جنازہ عربی زبان میں اصل میں اس چارپائی کو بھی کہتے ہیں جس پر میت لادی جاتی ہے، اور میت کے لیے بھی لفظ جنازہ استعمال ہوتا ہے۔ اب کہا یہ جا سکتا ہے کہ جی وہ میت تو مردہ ہوتی ہے، وہ کیسے بولتی ہے، یا وہ چارپائی جو ہے وہ مردہ ہے، بے جان ہے، وہ کیسے بول سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر ایک سینس ضرور موجود ہے، اور اگر اس سے مراد انسان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بھی چیز بول سکتی ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ جیسے قیامت کے دن انسان کے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے تو اس وقت انسان کہے گا کہ تم کیوں بول رہے ہو، تو وہ بولیں گے کہ انتقن اللہ الذی انتق کل شیئن، کہ ہمیں اس ذات نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان نہیں سن سکتا، کیوں نہیں سن سکتا؟ اس لیے کہ جس طرح مادی چیزوں کو ناپا جاتا ہے، چیزوں کا وزن کلوز میں یا گرامز میں ہوتا ہے، اسی طرح آواز کو بھی ڈیسیبلز میں ناپا جاتا ہے۔ انسان 20 سے لے کر 1600 ڈیسیبلز تک سن سکتا ہے، اگر اس سے زیادہ کی آواز ہو تو انسان اسے سن نہیں سکتا، اور اگر وہ سنوا دیا جائے انسان کو تو انسان بے ہوش ہو جائے. مثلا آپ دیکھیں کہ چمگادڑ کی آواز جو ہے وہ اس شدت سے زیادہ ہے، اس آواز کے اس وزن سے یا اس پیمانے سے جس سے آواز کو ناپا جاتا ہے، کہ جسے انسان سن نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چمگادڑیں صبح اور شام میں ایسے وقت میں نکلتی ہیں اور وہ آواز بھی نکالتی ہیں، لیکن ان کی آواز ہم نہیں سن سکتے کیونکہ وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر ہم سن لیں تو ہمارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم بہت سی ہلکی آوازوں کو نہیں سن سکتے، لیکن کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسان سے بھی کم لیول کی آواز کو سن لیتا ہے، یعنی کم سے کم آہٹ کو بھی وہ سن پاتا ہے جسے انسان نہیں سن سکتا. اور جہاں تک قبروں والوں کی آوازوں کا تعلق ہے، کہ جسے کہا جاتا ہے کہ مردے کو جب عذاب آتا ہے تو اسے مخلوق کی ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، اور یہاں پر وجہ بھی بتا دی گئی کہ اگر اس آواز کو، یعنی یا تو وہ بہت شدید ہوتی ہے کہ انسان نہیں سن سکتا، یا وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ پھر انسان نہیں سن سکتا، کیونکہ انسان کا سننے کی رینج جو ہے وہ دوسری مخلوقات سے مختلف ہے. لہذا فرمایا کہ اگر وہ سن لے تو انسان اس آواز کو جو زندہ ہے وہ سن کے بے ہوش ہو جائیں، اس لیے کہ وہ ایسی وحشتناک اور ایسی خوفناک آواز ہوتی ہے اور ایسی حسرتناک بات ہوتی ہے کہ جسے کوئی بھی دوسرا انسان سن کے برداشت نہیں کر سکتا. آواز سننا تو دور کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یا سن کے بھی کہ جن مردوں کی جان نکلنے کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ بہت مشکل سے نکلی، یا کوئی خاص قسم کے جسم سے ایسی حرکتیں، یا خوف کا پایا جانا مردے کے اندر موت کے وقت، تو وہ واقعات اور قصے بھی انسان کو ہلا دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ اگر قبر کھودتے ہوئے کوئی ایسی چیز نظر آ جائے، یا دفناتے ہوئے، یا کسی کو ایون خواب میں کوئی مردہ بری حالت میں نظر آ جائے، تو دیکھنے والے کا خوف سے برا عالم ہوتا ہے. تو کجا یہ کہ انسان اس جنازے کی آواز سن لے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ چیزیں سنوائی نہیں. جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ سن لو جو میں سنتا ہوں، اور تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو، اور تم بستروں پر لذت سے محروم ہو جاؤ، یعنی انسان نیند اور دوسرے سکون آرام سب کو بھلا بیٹھے، اور اس کے لیے یعنی بے چینی اور خوف اور بے قراری جو ہے وہ عام ہو جائے. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ہر آدمی کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور دوزخ بھی اسی طرح ہے. یعنی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ لازمی طور پر جنت ہی میں جائے گا یا ضرور جہنم میں گر کر رہے گا. دونوں چیزیں انتہائی قریب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہیں. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ انسان کا اختتام کس پر ہوتا ہے، اینڈ کہاں جا لگتا ہے. کیونکہ ایک اور حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس میں آتا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی اہل جنت کے کام کرتا ہے، لیکن آخر اس کی بری ہوتی ہے اور وہ ایسا کام کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح ایک شخص برے کام کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، یا وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اس کے گزشتہ سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. لہذا کوئی شخص بھی، ہاں عمل کے کسی بھی درجے پر ہو، وہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ضرور ہی جنت میں پہنچے گا، اس لیے کہ یہ خالصتاً اللہ کی رحمت کی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ دونوں چیزوں کے چانسز ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. یہ بالکل یوں آپ دیکھیں کہ جیسے انسان ایک پتلی دیوار کے اوپر چل رہا، ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم، اور دونوں ہی انسان کے ساتھ ساتھ ہوں، معلوم نہیں کہ انسان کا جھکاؤ کس طرف زیادہ ہو جائے اور وہ اس طرف جا پڑے. لہذا اصل میں تو اس طرح کی احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں غافل اور بے خوف ہو کر زندگی بسر نہ کرے اور مطمئن نہ ہو جائے. کیونکہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جنت کا شوق رکھنے والا بھی سو نہیں سکتا، یعنی غافل نہیں ہو سکتا، اور جہنم سے ڈرنے والا بھی وہ بھی کبھی غافل نہیں ہو سکتا. مراد یہ کہ جب یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ موجود ہیں تو انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ بہت محتاط ہو کر زندگی بسر کرے. باب نمبر 54 ہے، باب فضل البکاء من خشیت اللہ تعالی وشوقا الیہ، اللہ کے خوف سے رونے کی فضیلت اور اس کی طرف شوق رکھنے کا بیان. قال اللہ تعالی ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا. ارشاد خداوندی ہے اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے بندوں کی صفت کیا ہے کہ وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ تھوڑیوں کے بل گر پڑنا کہ انسان جب جھکتا ہے تو اس سے پہلے اس کی تھوڑی جو ہے وہ جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے، یعنی گرتے ہوئے تو ایسے نہیں گرتا لیکن جب یوں جھکتا ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ صرف زمین پر جا کے گرے، سو مراد یہ کہ اس فوراً ہی خدا کے آگے اس کا سر جو ہے خم ہو جاتا ہے، تکبر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ نیز فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، کہ اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، مراد یہ کہ اللہ کے خوف سے تم نڈر ہو چکے ہو۔ حدیث ہے وہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي القران قلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرات عليه سوره النساء حتى جئت الى هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الان فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پڑھ کر سناؤں، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں، کیونکہ انسان صرف پڑھ کے وہ لذت بعض اوقات نہیں حاصل کر سکتا جس طرح سن کر اس کے دل میں ایک بات اترتی ہے، اور یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، لہذا اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ وہ پڑھ کر سنائیں۔ چنانچہ میں نے آپ پر سورۃ نساء کی تلاوت کی، جب میں ذیل کی اس آیت کے پاس پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔ آپ نے فرمایا بس کافی ہے، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ان آنسو کے جاری ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی ذمہ داری کے بوجھ کو محسوس کر رہے تھے کہ قیامت کے دن مجھے بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا کام کیے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم حنين متفق عليه وسبق بيانه في باب الخوف۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی اس جیسا خطبہ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ راوی نے بیان کیا کہ صحابہ کرام نے اس بات کو سن کر اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیا اور رونے لگ گئے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی بڑے بڑے دلیر مرد بھی جب اللہ کے عذاب اور اللہ کے متعلق خوف دلانے والی چیزوں کو سنتے تھے تو ان کے دل بھی پسیج جاتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اگر صحابہ کرام جیسے لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور جن کے سامنے ہر وقت قرآن نازل ہوتا تھا اور جن کے لیے گناہ اور غلطیاں کرنے کے امکانات بہت کم تھے کیونکہ ان کا ماحول اچھا تھا، کیونکہ جب انسان کا ماحول اچھا نہیں ہوتا تو پھر برائی بھی اس کو برائی نہیں لگتی، برائی بھی اچھائی لگنے لگتی ہے، لہذا نادانی میں انسان غلط کام زیادہ کر جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی انہیں اس بات سے اس قدر رونا آیا تو ہمارے دل تو بہت ہی سخت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے رو دیا یہاں تک کہ دودھ پستانوں میں واپس آ جائے اور اللہ کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ مراد یہ کہ جو اللہ کے ڈر سے رو دیتا ہے اور اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے لرستا ہے اور اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل نہیں کریں گے۔ اس کا داخل کرنا اتنا ہی محال ہے جیسے کسی تھن سے دودھ نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں واپس داخل کرنا، یعنی بالکل ناممکن بات ہے۔ اور اللہ کی راہ کا گرد و غبار، یعنی جہاد میں جب وہ گھوڑے دوڑاتے تھے اور گرد و غبار سے اٹ جاتے تھے، فرمایا کہ وہ گرد و غبار اور جہنم کا دھواں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے اچھے کام کرنے والوں کو جہنم کے قریب نہیں لے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات قسم کے آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نمبر ایک، انصاف کرنے والا حکمران۔ نمبر دو، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پھلا پھولا، یعنی بڑھاپا نہیں جوانی بھی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ نمبر تین، وہ آدمی جس کا دل مساجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، یعنی مسجدوں سے محبت کرتا ہے، اور نماز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ اور چوتھا، وہ آدمی جن کی آپس میں محبت اللہ کے لیے ہے، یعنی دنیا کے مفادات اور دنیا کے اغراض نہیں بلکہ خدا کی محبت میں دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اسی پر ان کا اکٹھ ہوتا ہے اور اسی پر دونوں کا افتراق عمل میں آتا ہے۔ یعنی دونوں جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی خاطر، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کی خاطر، مراد یہ کہ دنیا کا کوئی لین دین اور دنیا کی کوئی لالچ بیچ میں حائل نہیں ہوتی اس تعلق میں۔ پانچواں، وہ آدمی جس کو ایک خاندانی حسن و جمال کی مالکہ عورت گناہ کی طرف بلاتی ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور چھٹا، وہ آدمی جو اس قدر پوشیدگی سے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اور ساتواں، وہ آدمی جو اکیلے میں تنہائی میں ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، یعنی کسی کے سامنے یا کسی کی خاطر نہیں وہ روتا بلکہ صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے اس کے آنسو نکلتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، پسیج جاتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن شخیر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے میں رونے کی آواز ہانڈی جو چولہے پر ہو اس کی آواز کی طرح تھی، یعنی گڑ گڑ سی ہو رہی تھی، اور آپ کے یعنی ایسا نہیں رونا تھا کہ چیخ پکار کر کے اور ہا ہو مچا کے، بلکہ اس طرح سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے اللہ کے خوف سے کہ وہ اندر ہی اندر سینے کے اندر ایک آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی نے شمال میں صحیح سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے لم یکن الذین کفروا سورت تلاوت کروں۔ حضرت ابی نے عرض کیا، اللہ عز و جل نے میرا نام لیا ہے، یعنی وہ اس بات پر حیران ہو گئے اور اس بات پر شاکڈ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے کہ مجھے یہ سورت پڑھ کے سنائی جائے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ سنتے ہی حضرت ابی بن کعب زار و قطار رونے لگ گئے، یعنی اس شوق کی وجہ سے اور اس احساس سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت رکھتا ہوں یا اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کیا ہے اور میرا نام لیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابی بن کعب جو ہے یہ یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، اور اس سورت کے اندر اہل کتاب کا ذکر ملتا ہے، لہذا شاید اسی مناسبت سے وہ آپ کے سامنے پڑھے جانے کا ذکر ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے ایمان لائے وہ بہترین مخلوق ہیں، اور جنہوں نے کفر اور شرک کیا اولئک ہم شر البریہ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ چلو ہم ام ایمن کی زیارت کر کے آئیں۔ ام ایمن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی غلام تھیں اور انہوں نے آپ کی پرورش کی تھی، اور ایک طرح سے آپ کی ایسی ماں تھی کہ جنہوں نے آپ کی والدہ کی وفات کے بعد، آپ کی والدہ جب آپ کے والد کی قبر پر گئی اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، تو انہوں نے ہی انہیں دوبارہ مکہ پہنچایا اور ان کی پرورش کی، یعنی آپ ان کو ان کی دائی کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، جب ہم اس کے پاس پہنچے، یعنی ام ایمن کے پاس، تو وہ رونے لگی۔ ان دونوں نے اس سے کہا کہ آپ کیوں رونے لگ گئی ہیں؟ کیا آپ جانتی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں بہت اچھا ہے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں بہتر نہیں ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ وہی آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس بات کو سن کر ان کو بھی رونا آ گیا، چنانچہ وہ بھی اس کے ساتھ زار و قطار رونے لگے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث نیک انسانوں کی زیارت کے بعد میں پیچھے گزر چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ سے نماز پڑھانے کے بارے میں عرض کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا، حضرت ابو بکر نرم دل انسان ہیں، جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو ان پر رونے کا غلبہ ہو جائے گا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اکثر نماز میں رویا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور ایک روایت میں حضرت عائشہ سے منقول ہے، اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ابو بکر جب آپ کے منصب پر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرآن پاک نہیں سنا سکیں گے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے کھانا لایا گیا اور وہ روزہ دار تھے، اس نے کہا مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے، حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن اس کو کفن دینے کے لیے صرف ایک چادر میسر آ سکی، اگر اس کے ساتھ سر کو چھپایا جاتا تو اس کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں کو چھپایا جاتا تو اس کا سر ننگا ہو جاتا۔ پھر ہمیں دنیاوی طور پر فراوانی میسر آ گئی، اس نے بیان کیا کہ ہمیں دنیا کا مال و منال کثرت کے ساتھ دے دیا گیا، اس لیے ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا۔ اس خیال کے آنے سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، یہاں تک کہ کھانا تناول کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ان لوگوں میں سے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جنہیں عشرہ مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بہت دولت مند شخص تھے، کہتے ہیں کہ میں تجارت میں اگر کوئی اینٹ بھی اٹھاتا تو اس کے نیچے سے دولت نکلتی میرے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے مجھے بہت ہی مال کی کثرت عطا کی اور میرے رزق میں بہت برکت دی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ایک دفعہ کھانا لایا گیا اور وہ روزہ دار تھے، سارا دن روزہ رکھا، اور اس کے بعد جب کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہایت ناز و نعمت میں پلنے والے شخص تھے، ایسا لباس پہنتے کہ جو مکہ میں نہیں باہر سے سل کر آتا، ایسی خوشبو لگاتے کہ جس کی مثال نہیں ملتی تھی، اور بہت ہی ناز و نعمت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے تو ان کا اسلام لانا ان کے گھر والوں پر ہی بہت گراں گزرا، اور خود ان کی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دینے کے لیے سب سے پہلے مامور کیا، اور انہی کی کوششوں سے تقریباً 150 افراد جو تھے وہ بیعت عقبہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہیں شہید کیا گیا تو اس وقت ان کا حال یہ تھا کہ صرف ایک چادر تھی ان کے پاس جس میں انہیں کفن دیا جاتا، اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتا اور پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا، اور یہ ساری سختی اور دنیا کی تکلیف انہیں اسلام کے رستے میں آئی تھی۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اب یہ حالات ہیں کہ ہمارے اوپر رزق کی فراوانی ہو گئی ہے، ہمیں اتنا کچھ مل گیا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں ہی دینے کا ارادہ کر لیا ہے، اور یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ انہیں حضرت مصعب بن عمیر کا ایمان یاد آ گیا، اور حقیقت یہ ہے، پھر ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا سر ڈھانک دو اور پاؤں کے اوپر کچھ گھاس ڈال دو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اوپر ایسا سختی کا دور تھا کہ جس میں واقعی ان کے پاس اتنا لباس یا اتنا کچھ میسر نہ تھا کہ جس میں انہیں پراپر طور پر کفن وغیرہ بھی مل سکے، اور یہ ساری قربانیاں یعنی سب کچھ انہوں نے جو دیا وہ سب اسلام کے رستے میں تھا، اور ان کے اپنے پاس یعنی پے در پے جنگیں لڑنا پڑی، گھر بار سے نکال دیے گئے، جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ان کا مال و متاع گھر بار سب کچھ وہیں چھٹ گیا۔ ایک نئے شہر میں، ایک نئے ملک میں نئی زندگی تھی، جس کی وجہ سے انہیں بے پناہ مشکلات کا سامنا تھا، اور پھر یہ کہ ان کو شہادت نصیب ہوئی تھی، اللہ کے ہاں ایک بلند ترین مرتبے سے سرفراز کیے گئے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی راہ میں ایسی قربانیاں بعد کے لوگوں نے بھی پیش کی۔ امام بخاری کے بارے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سب کچھ بیچ ڈالا، حتیٰ کہ اپنے پاؤں کے جوتے بھی بیچ ڈالے، کہ انہیں اس اپنے علم حاصل کرنے کے لیے، سفر کے لیے، کتابوں کے لیے جو پیسے چاہیے تھے انہوں نے سب کچھ دیتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ اور ایک روایت میں تو اس طرح بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ دو تین کے لیے وہ مجلس حدیث میں حاضر نہ ہوئے نہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ امام بخاری نکلتے کیوں نہیں ہیں، تو جا کر جب پتہ کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے تمام لباس کو بیچ چکا ہوں، اور اس وقت جو لباس میرے اوپر ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کے ساتھ علم کی مجلس میں حاضر ہو سکوں، یعنی کوئی پراپر ڈریس نہیں ہے میرے پاس۔ تو یہ جب تک انسان ایسی قربانیاں نہیں دیتا اور یہ جذبہ نہیں رکھتا اور دنیا کی محبت دل سے نکال کر آخرت کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کا ارادہ اور عزم و ہمت نہیں رکھتا، اسلام کو ترقی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر وہ عبد الرحمن بن عوف، حالانکہ دنیا میں ان کے پاس حلال کا رزق تھا اور سب کچھ تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام کے پاس جب بھی دنیا ذرا زیادہ ہوتی اور جب بھی عیش و آرام بڑھنے لگتا، انہیں فوراً فکر لاحق ہو جاتی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دینا چاہتا ہے اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہ بچے۔ اگلی حدیث حضرت ابو امامہ باہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ پاک کے نزدیک دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ اور کوئی چیز پیاری نہیں، ایک آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرتا ہے، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے رستے میں بہتا ہے، اور دو نشانوں میں سے ایک نشان تو وہ ہے جو اللہ کے رستے میں پہنچے، اور دوسرا نشان جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں واقع ہو، اشارہ ہے نماز کی طرف۔ یعنی دو قطرے، ایک تو یہ کہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہے، دوسرا خون کا قطرہ جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جسم سے نکلے، اور پھر اسی طرح ایک نشان وہ کہ انسان خدا کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے اسے لگے نہیں کہیں کوئی تلوار لگے یا کوئی زخم لگے اور پھر وہ نشان باقی رہ جائے، اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں کسی فرض کو ادا کرتے ہوئے جیسے نماز وغیرہ پڑھتے ہوئے جسم کے کسی حصے پر نشان وغیرہ پڑ جانا۔ اور اس کے علاوہ یہ آخر میں کہتے ہیں کہ اس مضمون کی حدیثیں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، ان میں سے ایک حدیث حضرت ارباز بن ساریہ سے منقول ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا واعظ فرمایا جس سے دل کانپ گئے اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ یہ حدیث بدعت سے منع کرنے کے بعد میں گزر چکی ہے۔ سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا رب العالمین، ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے، یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یا اللہ ہم دنیا میں اس حال میں زندگی بسر کریں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دے کہ جیسا بننا تجھے پسند ہے۔ یا اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما۔ یا رب العالمین، ان پر اپنی رحمت و شفقت نازل فرما۔ یا اللہ تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ انہیں دین و دنیا میں بہترین کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو ہدایت عطا فرما۔ یا رب العالمین، تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق دے جو تیری رضا کا رستہ ہو، اور ہمیں ہر اس بات سے بچنے کی توفیق دے جو تیرے غضب سے ہمکنار کرنے والی ہو۔
یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا شوق پیدا کر دے، یا اللہ اس رستے کو ہمارے لیے ہمارے دلوں کی زینت اور ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا کر، اپنا قرب نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر زهد في الدنيا کی فضیلت اور دنیا کو کم حاصل کرنے پر رغبت دلانا اور فقیری کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تعالی انما مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ ارشاد خداوندی ہے، دنیا کی زندگی کی مثال بارش کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوش نما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں، ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم یا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وقال تعالی وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ نیز فرمایا اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ وقال تعالی اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارا آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش، اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اسے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔ وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ نیز فرمایا لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے
اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ وقال تعالی یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگو، خدا کے وعدے سچے ہیں، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب نہ دے۔ وقال تعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ نیز فرمایا، لوگو، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، دیکھو عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، دیکھو اگر تم جانتے ہو یعنی علم الیقین رکھتے ہو تو غفلت نہ کرتے۔ وقال تعالی وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ نیز فرمایا، اور یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ اس مضمون کی آیات کثرت کے ساتھ موجود ہیں اور مشہور بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک جتنے بھی اس کتاب کے ابواب آپ نے پڑھے ہیں، ان میں اگرچہ آیات بیان ہوئی ہیں لیکن بہت کم، ان سب کے مقابلے میں اس باب کے شروع میں آیات کی تعداد زیادہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ اس موضوع پر قرآن پاک کی آیات ہی بہت ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلی مثال میں، پھر دوسری مثال میں، اور پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی کو بارش سے تشبیہ دی گئی، آسمان سے اترنے والے پانی سے اس کی مثال دی گئی۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ پانی کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن بارش کے پانی سے دنیا کو تشبیہ دینا ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ پانی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کنویں کا بھی ہوتا ہے، نہروں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا بھی ہے، چشموں کا بھی ہے، لیکن بارش کا پانی ایسا پانی ہے جو پہلے نمبر پر انسان کے بس میں نہیں، کنٹرول میں نہیں۔ باقی پانی انسان اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے، مرضی سے نکال سکتا ہے۔ جیسے آپ کے گھروں میں اگر موٹر لگی ہوئی ہے تو جتنا پانی آپ نکالنا چاہتے ہیں زمین سے اسے نکال سکتے ہیں، یا اسی طرح دوسرے ذخائر سے انسان کافی حد تک ان پر اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ جہاں تک آسمان سے برسنے والی بارش کا تعلق ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ بارش کا آنا یا نہ آنا انسان کی مرضی پر موقوف نہیں۔ جب بارش سے دنیا کو تشبیہ دی گئی یا مال کو تشبیہ دی گئی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس دنیاوی نعمتوں کا، مال و دولت کا آنا اس کے اپنے بس اور کنٹرول کی بات نہیں۔ جب اللہ تعالی چاہے وہ انسان کے پاس آتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو انسان اپنی مرضی سے اس کو اپنے اوپر لا نہیں سکتا، برسا نہیں سکتا۔ پھر آپ دیکھیں، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ انسان بارش سے یہ بھی سیکھتا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو ہماری مرضی سے نہیں آتی، یعنی ہماری مرضی کے مطابق نہیں برستی۔ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ برسنا بند ہو جائے، اور بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ اور برسے، لیکن اس میں ہماری مرضی یا رائے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ وہ جب انسان کو ملتی ہے، تو بعض اوقات جب وہی آزمائش بننے لگتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اتنی ہی کافی ہے، لیکن وہ انسان کی مرضی سے رکتی نہیں، اور بعض اوقات انسان پائی پائی کا محتاج ہوتا ہے اور ان چیزوں کو چاہتا ہے، لیکن وہ اللہ کی مرضی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ بارش جب برستی ہے تو جہاں چاہے جتنی برستی ہے، اسی طرح دنیا کی دولت بھی جہاں چاہے جتنی آتی ہے، اس میں انسان کی اپنی غور و فکر یا انسان کی اپنی کوشش کا زیادہ ہاتھ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر دنیا کی دولت زیادہ مل جائے تو انسان کے لیے آزمائش، اور اگر نہ ملے تو آزمائش، جیسے بعض اوقات بارش کا زیادہ آ جانا آزمائش یعنی طوفان یا سیلاب کی شکل میں، اور بعض اوقات نہ آنا قحط اور فاقوں کا سبب، وہ بھی آزمائش ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی کی مثال آسمان سے اترنے والے پانی کی طرح ہے۔
یہ دنیا انسان کو جو ملتی ہے اللہ کی مرضی سے ملتی ہے، یہ تقسیم اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور پھر یہ کہ جہاں جتنی چاہتا ہے برساتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب بارش آ جاتی ہے پھر انسان اس پر غور و فکر کرے کہ کس طرح وہ زمین میں کچھ پانی تو جذب ہو جاتا ہے، کچھ پانی پودوں کے اندر چلا جاتا ہے، پودے لہلہانے لگتے ہیں، خوب سبزہ ہوتا ہے، بظاہر رونق ہو جاتی ہے، ہر چیز کی ریل پیل ہو جاتی ہے، اور یہ منظر دیکھنے والوں کو بہت خوشنما محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بہار کے آنے کے بعد خزاں نہ آئے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر انسان کے حالات اچھے ہیں تو ہمیشہ وہ اچھے ہی رہیں، بلکہ یہ بتایا گیا یہاں پر کہ جس طرح پانی آتا ہے اور پھر وہ زمین زینت پکڑتی ہے اور اس کی رونق آ جاتی ہے، صبح یا شام ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیتا ہے۔ اور یہاں انسان کے ساتھ فیصلے سے مراد یہ کہ یکا یک وہ دولت تباہ و برباد ہو سکتی ہے، یعنی اس پر انسان بھروسہ یا مان نہیں کر سکتا، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ خود انسان کی زندگی اتنے خطرے میں ہے کہ انسان اپنے لیے جو کچھ بھی بنا لے اس کے پاس کوئی یقینی صورتحال نہیں کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ہمیشہ اسے استعمال کر سکے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ پیچھے رہ جائے اور انسان ہی چلا جائے۔ دوسری مثال میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بارش ہی کی مثال دی گئی اور پانی سے، اور پانی کو کہا کہ وہ زمین میں اور نباتات میں مل جل جاتا ہے اور پھر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، اور پھر کٹی ہوئی کھیتی جو ہے اسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، یعنی اس کا کوئی قرار نہیں ہوتا، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی اس مثال کے ساتھ کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، یعنی انسان کو دنیا میں خوش کرتے ہیں اور دنیا میں انسان ان کی وجہ سے فخر محسوس کرتا ہے، لیکن اصل چیز جو انسان کے کام آنے والی ہے اور پائیدار ہے وہ ہے باقیات الصالحات، نیک عمل، انسان کی نیکیاں، جو ثواب اور اجر کے لحاظ سے بھی اور امید کے لحاظ سے بھی زیادہ بہتر چیز ہیں۔ پھر تیسری مثال میں بارش کی پھر مثال دی گئی اور فرمایا کہ جب بارش برستی ہے اور ایسے وقت میں برستی ہے، غیث کا لفظ استعمال کیا گیا، غیث اس بارش کو کہتے ہیں جس کی انسان کو انتظار ہوتا ہے یا جس کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، جس کی فریاد کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ پھر وہ کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ جاتی ہے، یعنی وہ بہار اور وہ رونق جو ہے وہ ماند ہو جاتی ہے، اور آخر کار کھیتی کٹ جاتی ہے اور سب سلسلہ دنیا کا ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی بخشش اور رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب شدید، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز انسان کو دیکھنی پڑتی ہے، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی۔ اور جیسا کہ ایک اور حدیث میں بتایا گیا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک وہیں پر رہ جاتی ہے اور دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، انسان کا مال بھی واپس آ جاتا ہے اور انسان کی اولاد بھی واپس آ جاتی ہے۔ جو چیز اس کا سہارا اور رونق وہاں پر بچتی ہے وہ انسان کے اعمال ہیں جو چاروں طرف سے اس کو ڈھانک لیتے ہیں۔ نمازیں ایک طرف آ جاتی ہیں، روزے ایک طرف آ جاتے ہیں، حج عمرہ وغیرہ ایک طرف آ جاتا ہے، صدقہ خیرات ایک طرف آ جاتا ہے، قرآن ایک طرف آ جاتا ہے، اور وہ سارے کے سارے قبر میں انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور باقی چیزیں جو ہے جن سے انسان محبت کرتا ہے، خواہ اس کی اولاد ہو، خواہ اس کا کاروبار ہو، خواہ اس کی دولت ہو، وہ سب کا سب اس کے پیچھے رہ جاتا ہے۔